الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجاثية چل رہی تھی اور اس کی آخری آیت یعنی 37 آیت کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الْقِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہی بیان ہوتی ہے حقیقتاً آپ دیکھیں اگر کوئی باطل چیز کی پوجا کرتا بھی ہے اس کو اپنا معبود سمجھتا بھی ہے تو سارے کے سارے ایسا نہیں ہے کہ اس میں لگ گئے ہیں بلکہ اگر آپ تعداد نکالیں گے تو بہت پوری دنیا کے اندر موجود کی قلیل تعداد کسی چیز کو پوج رہی ہوگی اکثریت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہی ہوگی اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر رہی ہوگی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور بالفرض اگر آپ میجورٹی دکھا بھی دیں بالفرض کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے زیادہ دوسرے کی بڑائی ہو رہی ہے جو ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض تو پھر بھی حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو سارے فرشتے جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ بے شمار جنات اور انسانوں کے اندر بے شمار اس کے علاوہ جتنے یہ بے جان اشیاء ہیں اور اس کے انسان اور جنات کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ جتنی جاندار مخلوق ہیں چاہے وہ چرندے پرندے درندے ہوں سمندر کے حشرات الارض یا جانور مچھلیاں ہوں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں تسلیم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں تو کبریائی حقیقتاً بڑائی وہ اللہ ہی کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کوئی ایسی بڑائی نہیں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ ہی غالب حکمت والا ہے یہاں تک سورۃ الجاثیہ کا اختتام ہوا ہے 37 اس کی آیات تھیں آج انشاءاللہ سورۃ الاحقاف کا آغاز ہوگا یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 35 آیات ہیں مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اس میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہوگا کفار کا رد ہوگا اور عقیدہ آخرت کو خصوصی طور پر بیان کیا جائے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرنا ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق و اجل مسمى نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مخصوص مدت تک اجل مسمى مقررہ مدت تک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہے اگر کسی کو انکار ہے تو اس پہ دلیل قائم کر کے بتا دے انشاءاللہ قیامت تک دلیل نہیں لا سکتا دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ کچھ ہی عرصہ میں عرض کروں گا کیونکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے نہ یہ آسمان رہیں گے نہ زمین رہے گی سب ختم ہو جائے گا اور ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے وہ دنیا ایسی ہوگی کہ جس میں راحت ہی راحت ہے آرام ہے سکون ہے لیکن صرف مسلمان کے لیے کافر کے لیے منافق کے لیے مشرکین کے لیے کوئی سکون نہیں ان کے لیے بھی ایک ورلڈ ہے ایک دنیا ہے اور وہ عذاب کی دنیا ہے وہ بڑی سخت دنیا ہے وہ تمام جو دنیا کے اندر عیش و آرام کیے تھے ان سب کے بدلے لینے کا دن ہے بدلے لینے کے پھر وہ موقع آ جائیں گے اور وہاں پر وہ اپنے کفر کی وجہ سے شدید ترین عذاب میں دائمی طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جائیں گے لہٰذا بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرتا رہے والذین کفروا عما انذروا معرضون اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جس سے یہ ڈرائے گئے ہیں عما انذروا جس سے ڈرائے گئے ہیں معرضون اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں یعنی یہ کافروں کو جس سے ڈرایا جاتا ہے اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے یا قرآن کے ذریعے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے ان سب سے یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں یہ یعنی ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ آپ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ ما تدعون من دون اللہ کہ وہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو ارونی ماذا خلقوا من الارض تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو بنایا ہے زمین کا کوئی ایک ذرہ ایسا دکھا دو جس کو انہوں نے بنایا ہو اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کافر سے اگر پوچھا جائے بتاؤ تمہارے بت نے کس کو بنایا یہ بتاؤ, تو وہ نہیں جواب دے سکتا, اسے خود معلوم ہے, وہ اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ اس بت نے کچھ بھی نہیں بنایا بلکہ اس بت کا خالق تو میں خود ہوں. جو پجاری ہے, جو پوجنے والا ہے, وہ خود بت کو تعمیر کر رہا ہے, تو یہ بت کیا بنائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والی ذات تو کوئی اور ہوئی. اب وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کہے گا اللہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور ہمیں اس کے بہت سارے حصے کا مالک بنایا, نعمت عطا فرما رہا ہے, تو پھر اس خالق کو چھوڑ کر, اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کیوں کی جائے؟ تو یہ ایک سوال ہے جس پر غور و تفکر ہمیں ایک ایسے اینڈ تک لے جائے گا کہ جس کے بعد توحید کا اقرار کیا جانا لازم ہے, بشرطے کہ کوئی صحیح اس نتیجے تک پہنچ جائے. ام لہم شرکن فی السماواتی, یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ہے تو وہ بھی دکھاؤ. تو آسمان میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے, نہ زمین میں کوئی چیز بنائی, نہ ان بتوں وغیرہ نے آسمان میں کوئی چیز بنائی, ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایتونی بکتاب من قبل ہذا, لے آؤ تم میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو. یعنی مراد اس سے پہلے کی سے مراد یہ نہیں کہ توریت, زبور, انجیل وغیرہ یہ پیش کر دیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی کتاب لے کر آؤ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بجائے یہ لکھا ہو کہ تم بتوں کی عبادت کر سکتے ہو, چاہے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرو نہ کرو تم نجات پا سکتے ہو, ایسی کوئی کتاب لے کر آؤ. کیونکہ اگر اس سے پہلے, یعنی قرآن سے پہلے کی کتاب مراد ہو, تو پھر توریت, زبور, انجیل کو پیش کیا جائے گا, اور ان وہ بھی حقیقتاً اگر آپ غور فرمائیں انہی مضامین پر مشتمل ہیں, انہی عقائد کا بیان کر رہی ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, یعنی قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. تو اس میں جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کی توحید, انبیاء علیہ السلام کا معاملہ, آسمانی کتابوں کا تذکرہ یا آخرت کا تذکرہ, یہ تو سب کتابوں کے اندر بنیادی عقائد کا بیان ہے. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا کہ تم ایسی کوئی کتاب لے کر آؤ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نہ ہو, اور اس میں یہ لکھا ہو کہ تم یہ سب کر سکتے ہو, کوئی ہے تو بتاؤ. یا ان جو اللہ کی کتابیں جن کے مضامین قرآن کے مضامین سے بالکل مماثلت رکھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اللہ کی نازل کردہ ایسی کتاب لا کر بتا دو کہ جس میں یہ کہا ہو کہ تم یہ سب کچھ کام کر سکتے ہو, لیکن کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام, اسلام کے علاوہ تمام عقائد کی بنیاد صرف خیالات ہیں اور اپنے وضع کردہ عقیدے ہیں, کسی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے. او اثار من علم ان کنتم صادقین, یا کچھ بچا کچا علم لے آؤ, اگر کہیں تمہارے پہلے والوں کو بچا کچا علم ہے, علم یقینی ہے, ظنی نہ ہو, وہ لے کر آ جاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. لیکن یقیناً کفار اس کا جواب لانے سے عاجز رہے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون, اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. وهم عن دعائهم غافلون, اور وہ ان کفار کے پکارنے سے غافل ہیں. اگر دعا کو بمانے عبادت لیں تو ان کی عبادت یا پوجنے سے غافل ہیں. تو کتنی پیاری بات ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو ایسوں کی عبادت کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے, اور قیامت تک آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے. تو جب جواب نہیں دے سکتے تو ایسی بے جان چیزوں کو پوجنے کا کیا فائدہ, اور اسی طرح وہ آپ کی پکار سن ہی نہیں سکتے کہ ان میں سماعت کی قوت ہی نہیں ہے, تو پھر انہیں پکارنے کا کیا فائدہ. یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو قرآن نے اس کی نشاندہی فرمائی, تو اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو, کانوا لہم اعداءً, تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی یہی جو بت جن کی عبادت کرتے تھے ان کے دشمن ہو جائیں گے, گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شعور, قوت گویائی عطا فرمائے گا, اور یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے. یا پھر یہ مراد ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ ان بتوں کے دشمن ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو وہاں غصہ آئے گا بہت زیادہ کہ انہی کو پوچھ پوچھ کے ہم ہلاک ہوئے اور آج ان کی طرف سے کوئی امداد نہیں ہے, تو ان کو حسرت و پچھتاوا ہوگا, یہ دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان سے منکر ہو جائیں گے، یعنی ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہ یہ ہمارے معبود نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ جو کافر ہیں، لِلْحَقِّ، کہ حق کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم، جب یہ ان کے پاس آ جائے، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہدایت قبول کرنے کے بجائے ایک صحیح چیز کے اندر نقص پیدا کرنا یہ کفار کی عادت ہے. اسی طریقے سے مسلمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو، ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس میں سے ایسا کوئی چٹکلا نکال لینا جو مذاق، ہنسی مذاق کا سبب بن جائے، یا اس کی بات میں کوئی کمزور پہلو تلاش کرنا، ہدایت نہیں حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ ویک پوائنٹ ڈھونڈنا کہ کوئی غلط جملہ بول دے، کوئی غلط لفظ بیان کر دے، ہم اسی کو پکڑ کے بس اس کو روک دیں، تو یہ مسلمان کا بہرحال طریقہ نہیں ہے، یہ کافر کی عادت ہوتی ہے. ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے. کفار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو انہوں نے اپنا گھڑا ہوا ہے. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، کہ اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی پس تم نہیں مالک ہوگے میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کے، یعنی تم میری سفارش وغیرہ نہیں کر سکتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میں نے اپنے پاس سے گھڑا ہو تو میں نے کس کے لیے گھڑا ہے بتاؤ، یقیناً تم کہو گے کہ تمہارے لیے، میں تمہیں ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بروز قیامت میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر بالفرض میں نے ایسا کیا ہو تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تم بچاؤ گے نہیں، تو خود بتاؤ گے جب تم بچانے میں قدرت نہیں رکھتے، میں یقین رکھتا ہوں، تو پھر میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹ کیوں منسوب کروں گا؟ تم میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر تمہارے لیے گھڑ لوں بات اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دوں؟ تو یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بیوقوفی کا دعویٰ ہے، بیوقوفی سے بھرپور الزام ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور اللہ پہ جھوٹ گڑ رہا ہو اور پھر تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یہ غلط چیز ہے. اس دعوے کو اگر عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی حقیقت ثابت نہیں ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد یقیناً کفار مبہوت ہو گئے، اور یہ ایسے ادلہ ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ آج بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. ہوا اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی، کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان عذرو گواہ کے. یعنی تم یہ کہتے ہو گے میں نے گھڑ دیا ہے، تو فکر مت کرو، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور وہ جو کچھ ہم، میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. گویا کہ بروز قیامت سارے فیصلے ہو جائیں گے، یہ تمام معاملہ وہاں بیان کیا جائے گا. وہو الغفور الرحیم، اور وہی بہت بخشنے والا مہربان ہے. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرما دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، کہ نہیں ہوں میں رسولوں میں سے کوئی نیا. بدعا جو مادہ ہے، یہ آتا ہے جب کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے بنایا جائے تو اس کو بدعا سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی پہلے سے کوئی نظیر و نمونہ نہ ہو. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصود یہ ہے کہ میں کوئی، یہ نہیں ہے کہ پہلا نبی آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نظیری موجود نہ ہو، بلکہ کم و بیش 1,24,000 کل انبیاء علیہ السلام کی کم و بیش تعداد بیان کی گئی ہے، جن میں سے آخری نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہذا نبی کریم کے فرمان کا مقصود یہ تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں آج میں فرسٹ ٹائم آ کر ان باطل عقیدوں سے روک رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا ہے اور تم بھی ان کے واقعات سنتے رہتے ہو، اور وہ بنی اسرائیل میں تو بکثرت آئے ہیں، اور وہ تمام اسی مقصد کے ساتھ بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے روکیں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں میں جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ. یعنی میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ درا یدری درایتن، یہ ادری کا لفظ آیا نا، یہ درایت لفظ سے نکلا ہے. درایت کا معنی ہوتا ہے قیاس کے ذریعے، گمان کے ذریعے کسی چیز کو جان لینا. جب آپ ذہنی طور پہ کوئی علم حاصل کر رہے ہوں، قیاسن کوئی علم حاصل کر رہے ہوں، تو درایت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ درایت کے لفظ کا استعمال ہی بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ مجھے خود اپنے مستقبل کا نہیں پتا کیا ہوگا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اپنے گمان کے ذریعے، میں اپنے قیاس کے ذریعے یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، غیبی امور بتاتا ہے، اخروی احوال بتاتا ہے، تمہارا انجام بھی اس نے بتایا، قیامت کے اتنے سارے احوال نبی کریم نے بیان فرمائے، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں. یقینی سی بات ہے کہ سب مستقبل کی باتیں تھیں. تو گویا کہ نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اندازے سے حاصل کرنا چاہوں، بغیر اللہ کی عطا کے حاصل کرنا چاہوں، تو بالکل یہ میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے تو یقیناً میں بتا دوں گا. اور اسی معنی کی تائید دیکھیں آگے ہو رہی ہے کہ ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کا پہلے کلام کا مقصود یہی ہے کہ وحی کے آنے سے پہلے میں اپنے اندازے سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بتاتا ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم مستقبل کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں بیان فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اس کو اللہ کی اجازت سے ظاہر فرما دیتے ہیں. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر واضح ڈر سنانے والا، یعنی میں تو صرف تمہیں ایک واضح ڈر سنانے والا ہوں، میں کوئی قیاس آرائی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اندازے لگا لگا کر مستقبل کے احوال بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اپنے پیغامات تم تک پہنچانے کا ایک عظیم وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے پیغام دیتا ہے، میں تم تک پہنچا دیتا ہوں. تو لہٰذا اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایک الزام کو دور کرنا بھی ہے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں بتاتے ہیں. تو اس میں اللہ کی طرف سے اقرار ہو گیا کہ یہ ہمارے حبیب اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں نہیں بتاتے، بلکہ یہ قیاس آرائی کے ذریعے تو بتا سکتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے اور یہ آگے پہنچاتے ہیں. لہذا جو کچھ یہ دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا کردہ ہے، عنایت کردہ ہے، عطا کردہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کر یا وضع کر کے بیان نہیں کر رہے ہیں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اور پختگی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنے پاس سے بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کی طرف سے بیان فرمائی. تو یقیناً پھر اس کے بعد کفار وہ ایک جو الزام تھا، جب تک اس قسم کی آیات نہیں تھی تو وہ نبی کریم پر الزام لگا سکتے تھے کہ تو آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا. اب جب خود اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو، یہ کلام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تو بہت سوں کے منہ اس کی بنا پر بند ہو گئے. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو، اور اس پر بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی مثل پر گواہی دے چکا ہو، اس سے حضرت عبداللہ بن سلام مراد ہیں، فآمنا تو وہ ایمان لے آیا، واستکبر تم اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، تو بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. تو قضیہ فرضیہ کے طور پہ بیان فرمایا کہ غور کرو، اگر یہ قرآن سچا ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اور تم اس کا انکار کر دو، حالانکہ تمہارے اپنوں میں سے ہی ایک عبداللہ بن سلام اس پر گواہی دے رہے ہیں، یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہدایت کی آیت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.